بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 نومبر 2010، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور عید الاضحیٰ کا اصل پیغام کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، آج عید کا تیسرا دن ہے. عید الاضحیٰ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں قربانی کا سلسلہ تیسرے دن تک جاری رہتا ہے، اور یہ عید ہی کے ایام شمار ہوتے ہیں، بلکہ ایک مسلک کی روح سے چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ چوتھے روز یعنی 11, 12, 10، پہلا دن ہے، پھر 11، پھر 12، پھر 13ویں کی عصر تک تکبیرات کہی جاتی ہیں ہر نماز کے بعد، اور اس کا اختتام ہوتا ہے پھر 13ویں کی مغرب سے. تو وہ اس مسلک کی روح سے جب تک وہ تکبیرات جاری ہیں وہ عید کا سلسلہ جاری ہے، چنانچہ وہ چوتھا دن بھی شمار کر لیتے ہیں. لیکن اہل سنت کی اکثر فقہ جو ہیں ان کے نزدیک 3 دن جو ہے وہ تو لازماً عید کا حصہ ہے. واقف عید کا اصل دن یوم النحر گزر چکا ہے، قربانی اکثر لوگ کر چکے ہیں. اس موضوع پر تو گفتگو میں نے اپنے مختصر خطاب عید میں کی تھی. پچھلے جمعے ہمارا مضمون جو چل رہا تھا وہ سورہ جمعہ کی آیات کے حوالے سے، اسی کی ہم نے تکمیل کی تھی. لیکن عید الاضحیٰ کے اعتبار سے ایک پیغام وہ ہے جو سال بھر ہمارے سامنے رہنا چاہیے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے. یہ عید کا معاملہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے بھی، صرف اشارتاً کیا تھا کہ یہ قربانی کیا ہے. ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ جد امجد ابراہیم کی سنت، اور اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے گویا کہ دوام عطا فرما دیا. یہ سنت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص ادا کی تقلید ہے، اور وہ ادا، اس کا کلائمیکس جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا. لیکن ان کی پوری زندگی عبارت تھی کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ فرمایا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. بہت سے رسول ہیں، اے نبی، ان کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا اس سے پہلے، اور بہت سے رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں. لیکن جن رسولوں اور نبیوں کا تذکرہ ہے ان میں سے بھی بعض کا تذکرہ بہت اہتمام کے ساتھ ہے، بہت اہتمام کے ساتھ. اور ان میں ایک نمایاں مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. بار بار محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاص اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے خاص محبت ہے، جس انداز سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے. پھر ابو الانبیاء ان کو بنایا گیا، امام الناس بنایا گیا. وہ ایک ایسی برکتی شخصیت ہیں کہ تاریخ انسانی کے ایک ایسے مقام پر کہ تقریباً جو بھی امت کی تاریخ بتائی گئی ہے اور جتنا عرصہ باقی نظر آتا ہے احادیث کی روح سے، تقریباً وسط میں وہ آتے ہیں. آج سے کوئی 4500 سال پہلے کی شخصیت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اتنا ہی عرصہ ان سے پہلے بھی گزرا تھا تقریباً، حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک. اور حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ آئندہ نبوت اور رسالت صرف ان کی نسل میں ہوگی. وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اسی لیے ابو الانبیاء، اس کے بعد جتنے نبی آئے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، جو سب نبی آئے وہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کی اولاد. دوسری شاخ حضرت اسماعیل سے چلی ہے، تو اس میں حضرت اسماعیل کے بعد پھر ایک ہی نبی اور پیغمبر آیا، وہ سب پر حاوی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ان کی شاخ اور بتائی جاتی ہے بنو قطورہ، اور اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی. بس کل انبیاء جو آئے وہ حضرت ابراہیم کے بعد انہی کی نسل کی ان شاخوں میں آئے ہیں، ان سے باہر کوئی نبی نہیں آئے. قرآن مجید میں یہ مضمون دو جگہ ہے، سورہ حدید میں بھی اور سورہ عنکبوت میں بھی، کہ ہم نے طے کر دیا تھا کہ ابراہیم کے بعد نبوت اور رسالت صرف انہی کی نسل میں، انہی کی خاندان میں ہوگی. تو یہ مقام ان کو جو ملا ہے، چنانچہ تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں نبیوں اور رسولوں کی شان میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی مدح میں، ایک جگہ سورہ صافات میں سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون. یہ ایکنالجمنٹ ہے کہ جو ذمہ داری انہیں دی گئی تھی انہوں نے بہت عمدگی سے اس کو پورا کیا. سلام ہو، یہ گویا اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن سے جس انداز سے انہوں نے پورا کیا پوری طرح راضی اور مطمئن ہے، اور انہیں اس طریقے سے اس انداز سے ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. کہیں کسی نبی کا ذکر کرتے ہوئے نعم العبد، ووہبنا لداود سلیمان نعم العبد، ہم نے داود علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا اور کیا ہی عمدہ تھا وہ ہمارا بندہ. تو یہ انداز مدح میں انبیاء کے رسولوں کی مدح میں قرآن مجید میں جا بجا استعمال اختیار کیا. اور مجموعی طور پر وسلام علی عباده الذین اصطفا، سلامتی ہے اور اسی میں گویا بشارت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں ہم نے اپنا منتخب کردہ بندہ بنایا، کہ ان کو انتخاب ہوا انسانوں میں سے اور ان کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، ان سب کے لیے سلامتی. تو حضرت ابراہیم کا تذکرہ میں نے نوٹ کیا کہ کتنی جگہ قرآن میں آیا، جلدی میں ہو سکتا ہے کوئی مقام اس سے چھوٹ گیا ہو. یعنی ایک تو صرف ان کے نام کا ذکر ہے، وہ تو اور بھی بہت جگہوں پر ہے جہاں اہتمام کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی معاملہ، کوئی تفصیل آ رہی ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں، اور یہ 15 رکوع جو ہے یہ پورے کا پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شان میں ہے اور انہی کی ذات سے متعلق، جس کی صرف ایک آیت میں نے آپ کو سنائی. اس کے بعد سورہ انعام میں بڑا تفصیلی ذکر آیا، ایک رکوع پورا کا پورا حضرت ابراہیم پر. پھر سورہ ہود میں تذکرہ ہے اہتمام کے ساتھ. پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے 14 پارے میں، اگرچہ اس کے 7 رکوع ہیں اور ان میں سے 6 رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، لیکن اس پوری سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اسی رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم کی وہ دعا ہے جو ہماری نماز کا حصہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پھر سورہ نحل میں بڑے اہتمام کے ساتھ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. اس سے پہلے سورہ ہود میں میں شاید تذکرہ کر چکا ہوں، جب ہر رہ گیا تھا تو دوبارہ ذکر کرتا ہوں. تو 14 پارے میں سورہ، 13 پارے میں سورہ ابراہیم اور 14 پارہ سورہ نحل. ان ابراہیم کان امتا قانتا، وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، ایک شخصیت، ان کے لیے لفظ امت آیا اس لیے کہ جو انہوں نے طرح ڈال دی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کو قبول کر لیا بقیہ نوع انسانی کے لیے. قانتا للہ حنیفا، بہت ہی اللہ کے تابع فرمان. اور یہ لفظ قرآن میں بار بار حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا، حنیف. اور یہ دین حنیفی بھی اسی لیے کہلاتا ہے حضرت ابراہیم کی نسبت سے. دین اسلام کیا ہے؟ دین حنیفی. حنیف وہ شخص ہے جو تمام تعلقات کو کاٹ کر یکسو ہو جائے اللہ کی طرف، بالکل اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کبھی تذبذب ہو کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اس وقت دوسرا بڑا مسئلہ ہے، یہ اس کے لیے ایشو ہی نہیں ہے. سب سے منقطع ہو کر اور یکسو ہو جانے والا، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونے والا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ وہ شان ہے. وما کان من المشرکین، اور ان کی یہ شان بھی بار بار کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی شرک کی ہر آلودگی سے باریک شرک، خفی سے خفی شرک، اس کی آلائش سے اور اس کی بو سے بھی پاک. اس معاملے میں ان کا جو کردار ہے وہ انتہائی مثالی قرآن نے نقل کیا. اسی نسبت سے اقبال نے جو کہا تھا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر حبس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. اندر جو ہم بت پال لیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اصل میں اندر کے بت ہیں جن کی بندگی پوجا ہو رہی. تو وہ براہیمی نظر جو ہے وہ اللہ نے ان کو عطا کی اور وہ ایک ضرب المثل بن گئی شرک کے معاملے میں. سورہ نحل کے بعد پھر سورہ مریم میں ایک رکوع حضرت ابراہیم پر، پھر سورہ انبیاء میں بہت تفصیل سے تذکرہ ہے، اور خاص طور پر وہ جو بت کدے میں گھس کر انہوں نے بتوں کو پاش پاش کیا تھا وہ واقعہ تفصیل سے وہاں پر نقل ہوا. پھر سورہ حج، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، یہ سورہ حج کے اندر تذکرہ آ چکا. پھر سورہ شعراء، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، پورا ایک رکوع حضرت ابراہیم کے حوالے سے. پھر سورہ عنکبوت، بہت تفصیل سے ذکر ہے. پھر سورہ صافات، اس رکوع میں اس قربانی کی تفصیل ہے جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کی خاطر چھری چلا دی تھی، اس کا تفصیلی تذکرہ سورہ صافات. اور اس کے بعد سورہ زاریات میں بھی تذکرہ موجود ہے، تفصیل سے تذکرہ انہی صورتوں میں ہے میری نگاہ کی حد تک. ویسے اور بہت سے مقامات پر بھی ان کا ذکر، ان کا نام، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ تو آپ کو معلوم ہے سورہ سبح حسبہ سورۃ الاعلیٰ کے اندر ہے. انہی صحف ابراہیم اور موسیٰ کا تذکرہ سورہ نجم میں بھی آیا، وابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. بہر کیف یہ ہے وہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء قرار دیا. سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں ان کی پوری زندگی کو کا خلاصہ ایک آیت میں آ گیا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب آزمایا تھا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ان تمام امتحانات میں پورا اترا. یعنی امتحان، ویسے تو یہ زندگی ہے ہی دار الامتحان، ہم میں سے ہر شخص کو امتحانات سے سابقہ پڑ رہا ہے صبح و شام، لیکن جو امتحانات ان کو درپیش تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے. اور اس کے بارے میں خود ممتحن فرما رہے ہیں کہ بکلماتن بہت بڑی بڑی باتوں میں ہم نے ان کو آزمایا فاتمہن سب کو پورا کیا اس نے. قال انی جاعلک للناس اماما تو کہا فرمایا پروردگار نے کہ میں نے تمہیں پوری نوع انسانی کے لیے امام بنایا ہے. امامت الناس کا منصب حضرت ابراہیم کو عطا ہوا اور اسی نسبت سے پھر ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ بعد میں جتنے نبی اور رسول آئے وہ انہی کی امت میں سے. یہ ہے خلاصہ. اب اس کی تفصیل میں جائیے تو پوری سیرت حضرت ابراہیم کی وہ پہلا مرحلہ آنکھ کہاں کھولی ہے. ایک بت پرست آتش پرست انسان اور جو اس مذہبی جو بھی ایک ہائرارکی تھی اس کے اندر اس کا ایک بڑا مقام تھا. وہ اپنی جگہ پر خود ایک پریسٹ تھا تو اس کے گھر میں آنکھ کھولی اور وہیں سے امتحان شروع ہو گیا. باپ کچھ کہہ رہا ہے اور فطرت کی آواز کچھ اور ہے. فلما جن علیہ الذیل راى کوكبا قال هذا ربی یہ تفصیل آئی ہے سورہ انعام میں کیسے وہ توحید تک پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ اعلان کر دیا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سب سے پہلا امتحان تو یہ. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نمرود کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے اور اس کا جو سبب بنا تھا وہ واقعہ بھی بت کدے میں گھس کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا. اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, بہت بڑا معاملہ تھا, بہت بڑا معاملہ تھا. اب معلوم تھا کہ کیا انجام ہوگا. سخت سے سخت انجام کے لیے برہنن پوری طرح تیار تھا. چنانچہ جب آتش نمرود میں کودنے کا حکم ہوا تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشا نبے بام نبی. اب یہ ہے یہاں سے بھی کامیابی سے نکل آئے لیکن اب باپ نے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ, نہیں رہ سکتے, جلا وطن. آگ میں ڈال دیا گیا تھا کہ ختم ہو جائیں گے, اللہ نے بچا لیا, لیکن اب تمہارا وجود گوارا نہیں ہے, نکلو یہاں سے. قال انی مہاجر الی ربی انہ ہو العزیز الحکیم. رب پر توکل کر کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے. پھر اس طریقے سے امتحانات کا سلسلہ جو ہے اس کا کلائمیکس, بلکہ فوراً بعد جو امتحان درپیش آ گیا تھا وہ چھوٹا تھا. جب کہا گیا کہ اپنے اس اولاد کی شاخ کو یہاں پر آباد کر دو عند بیتک المحرم, وہ بیاب و گیا سرزمین جہاں پانی نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, بس اس جگہ پر چھوڑ کر چلے جاؤ. وہ ماں اور بیٹا حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ان کا فرزند شیرخوار بچہ اسماعیل, صرف اس اللہ پر توکل چھوڑ کے چلے گئے. پھر وہ آخری امتحان بھی آیا جس کی یاد میں یہ عید الاضحیٰ جو ہے منائی جا رہی ہے. اور اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ٹریبیوٹ پیش کیا وہ یہ, ایک تو یہ انداز ہے, ایک اور جگہ فرمایا بلکہ اسی سورہ بقرہ میں آگے, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی کہا ابراہیم سے اس کے رب نے کہ سر جھکا دے, یعنی یہ حکم ہے اس کو پورا کرو. قال اسلمت لرب العالمین. ان کے لیے کوئی موقع یہ نہیں تھا کہ سوچ کے جواب دیں گے یا کچھ تذبذب ہو, فوراً سر تسلیم خم ہے رب العالمین کے سامنے, فوری جواب, جو حکم ہو حاضر. اور یہی لفظ اسلمہ سے یہ اسلام بنا ہے. حضرت ابراہیم اسی لیے اول المسلمین تھے اور انہی کی یہ امت ہے جو امت مسلمہ ہے. سورہ بقرہ کے اس رکوع کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. انہوں نے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک, جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اللہ کے حکم سے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل دعا کر رہے تھے. سب سے پہلی دعا تو کی
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگار، جو ہم خدمت کر رہے ہیں اس وقت تیرے حکم پر، تیرے گھر کی، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تو ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے، شرف قبول عطا فرما. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کو سننے والا ہے، سب کو جاننے والا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا تابع فرمان بنا دے، مسلمان بنا دے، کہ ہم تیرے ہر حکم کے آگے سر جھکانے والے بن جائیں، اور تیرے ہر حکم پر اپنی ہر متاع عزیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ہے اسلام. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ ان کی دعائیں ہیں، طویل ہیں. اسی دعا کے اندر وہ بھی شامل ہے کہ جس کا پھر ظہور ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں، کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پروردگار، ہماری نسل کی اس شاخ میں ایک رسول کو مبعوث فرمائیو جو انہی میں سے ہو، اسی نسل میں سے ہو، اور پھر رسول وہ چار کام کرے جن کا تفصیلی ذکر آ چکا سورہ جمعہ میں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ رسول جو ہے، ان کے لیے سب سے پہلے دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے، اور اسی کا پھر مظہر ہے، قبولیت دعا کا منظر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. تو یہ ہے کہ اس قال له ربه اسلم، اصل شان یہ تھی، کوئی شے آڑے آنے والی نہیں ہے، کوئی نفسانی خواہشات ہیں، کوئی تعصبات ہیں، کوئی مفادات ہیں، کوئی مصلحتیں ہیں، کوئی دباؤ ہے، کوئی شے نہیں آڑے آ سکتی. رب کا حکم ہے، بس سر جھکا دی. اسی کا نام ہے اسلام. چنانچہ یہی لفظ وہاں پر آیا جب انہوں نے وہ سب سے بڑا آخری امتحان، جس پر اللہ تعالی نے بھی کہہ دیا کہ بس، واقعی یہ بہت بڑا امتحان تھا، بس کرو. وہ تو چھری چلا چکے تھے، انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی. وہ امتحان جس پر ممتحن نے بھی کہا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، چھوٹی بات نہیں تھی. جتنے وہ سلیم الفطرت انسان تھے، تو جو شفقت پدری ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی جس درجے کی ہوگی. ہمارے ہاں کچھ سرفیرے لوگ بھی ایسا کر دیتے ہیں، لیکن وہ تو خلل دماغی کی وجہ سے ہوتا ہے، الٹے سیدھے حرکتیں، لیکن وہ انتہائی سلیم الفطرت انسان، انتہائی درد دل رکھنے والے، انتہائی لوگوں کی ہمدردی کرنے والے، ایسا شخص، اور اپنے ہی بیٹے پر کہا جا رہا ہے کہ اب چھری پھیر دو، اور بیٹا بھی وہ کہ جو دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا بڑھاپے میں جا کر، جب میں مایوسی ہو گئی تھی اس وقت عطا ہو رہا ہے. 87 سال کی عمر میں بیٹا ملا، 13 سال کا ہو گیا، اب 100 سال کا بوڑھا ہے، اور ایک ہی بیٹا ہے ابھی، اس کی گردن پر چھری پھیر دو. تو وہاں پھر ممتحن نے کہا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین. لیکن ان کی وہ جو شان تھی حکم ماننے والی، وہاں پر الفاظ یہی آئے، فلما اسلم وتلہ للجبین. جب باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا. باپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو خواب آ رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا خواب حکم کے درجے میں ہوتا ہے. بیٹے کو بھی اعتماد میں لیا، اور بیٹا بھی اتنا سعادت مند کہ اس نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان، جو حکم آپ کو ہو رہا ہے بس آپ کر گزریے، جب رب کا حکم ہے بات ختم، اور میری طرف سے مطمئن رہیں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی دونوں جو ہیں وہ تیار ہو گئے اس رب کے حکم کی تعمیل کے لیے. وہاں پر لفظ کیا آیا، فلما اسلما،
جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. یہ ہے اسلام, یہ اسلام ہے کہ جو مطلوب ہے ہر شخص کے اندر. مسلمان کا مطلب یہ ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں مسلمان کا مطلب ہے مسلمان والدین کے گھر پیدا ہو جانا بس, اور اسی کی بنیاد پر جنت ہمارا پیدائشی حق. اللہ کے حکم کو پاؤں تلے روندیں, جوتی کی نوک پر رکھیں, اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق اڑائیں, اللہ کے باغیوں کی صفوں میں شامل ہوں, اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں, ہر وہ کام کریں جس سے رب ناراض ہوتا ہو, لیکن جنت ہماری پکی ہے. اور ہم مسلمان ہیں, ہمارے اسلام میں کوئی کمی نہیں. یہ ہے اصل معاملہ, آج کہاں پہنچے ہوئے ہم. اسلام تو یہ ہے, اور یہی قربانی کی جو عید ہے اس کا اصل حاصل ہے کہ یہ ابراہیم کا جو انداز تھا اس کو یاد رکھو. یہ ہے اصل اسلام. مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے بتا دیا گیا کہ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے اللہ سے وعدے ہیں. اصولی طور پر تو قرآن مجید نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت کے عوض, تو بات ساری اسی کے اندر بھی آ گئی ہے. لیکن اولی نمونہ بھی دکھا دیا, یہ ہوتا ہے اسلام. سورہ توبہ میں الفاظ ہے نا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت کے عوض. ان آیات کی معنویت پر کبھی غور کیا؟ ٹھیک ہے مسلمانوں کے لیے جنت ہے, لیکن جنت کے حوالے سے سودا کیا ہے اللہ سے؟ جنت اللہ عطا کرے گا, لیکن تمہاری جان تمہارا مال اب اپنا نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے, اللہ کی امانت ہے. اس دنیا میں بھی یہ استعمال ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق, یہ مال بھی اور یہ جان بھی, اوقات بھی, یہ سب اللہ کی عطا ہے. اور جب ضرورت پڑے گی اللہ کے دین کے لیے تو جہاد و قتال کے لیے بھی نکلنا ہوگا. چنانچہ فوراً فرما یقاتلون فی سبیل اللہ, اہل ایمان کی شان کیا ہے؟ جب انہیں معلوم ہے کہ ہماری جانیں اور مال اللہ خرید چکا ہے تو وہ تو پھر جنگ کے لیے نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں. فیقتلون ویقتلون, یعنی جنگ کا مرحلہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی جو آیا تو 15 برس جا کر آیا, نبوت کے آغاز کے بعد 13 سال مکہ کے اور 2 سال مدینہ کے, لیکن اس سے پہلے بھی اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے لیے محنت کر رہے ہیں, دعوت ہے, تبلیغ ہے, ان پر پرسیکیوشن ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, بدترین بہیمانہ تشدد ہو رہا ہے, برداشت کر رہے ہیں. یہ سارا بھی کیا ہے؟ وہ جان مار اللہ کے لیے حاضر ہے, اور جب کہا گیا اب نکلو, اب یہ وقت آ گیا, تو اس کے لیے بھی تیار. تو مومن سے تو اللہ تعالیٰ خرید چکا ہے, اللہ کا وعدہ ہے جنت کا, لیکن تمہاری طرف سے یہ طے ہو چکا ہے کہ تم جان اور مار اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکے ہو. اب اگر اس کو دین کے لیے اور اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر رہے تو خیانت کر رہے ہو اور بدعہدی کر رہے ہو. جب تم بدعہدی کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پھر پورا کرے, اس لیے کہ تم نے اپنے حصے کا کام پورا ہی نہیں کیا. تو یہ ہے اصولی بات, یہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. لیکن اس میں کچھ مثالی کردار ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہ طرز عمل ہے. اور وہ مثالی کردار حضرت ابراہیم کی شکل میں بھی سامنے آ رہا ہے, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت وہ اس کا عملی نمونہ. تو یہ ہے وہ اصل پیغام عید الاضحیٰ کا. کیونکہ آج بھی عید کا 3rd دن ہے تو میں نے یہ چاہا کہ یہ ہمارے سامنے آئے, اور اسی کے حوالے سے ہم اپنا قبلہ درست کر سکیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. ہم جو کچھ اگر دین کے لیے کام کرتے بھی ہیں تو وہ ایک ضمیمہ ہوتا ہے, اپینڈکس ہے. یہ ساری صلاحیتیں, جان اور مال یہ دنیا ہی بنانے میں صرف ہو رہی ہیں. ہاں تھوڑا سا ضمیمہ لگا دیا, کوئی عمرہ کر رہا ہے, کوئی حج کر رہا ہے, کسی نے نماز کو صرف اختیار کر لیا ہے, باقی دین کا پتہ ہی نہیں ہے.
کوئی روزے کی پابندی کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں روزہ نہ رکھنا بےغیرتی کی علامت بھی ہے، تو روزہ تو رکھنا پڑے گا، تو روزہ رکھیں گے، نہیں رکھیں گے تو اس معاشرے میں رہ نہیں سکتے، لیکن باقی سارے کام غلط ہو رہے ہیں، رخ غلط ہے. بندہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا رخ ہو بالکل سیدھا اللہ کی طرف، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض، اور جو اللہ نے راستہ بتا دیا صراط مستقیم، اس پر وہ گامزن ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں چل رہا ہے. یہ جسمانی صلاحیتیں اور دماغی صلاحیتیں اور مال سب اللہ کی امانت ہیں، اس کے مطابق خرچ ہو رہا ہے، اسی کے مطابق صرف ہو رہا ہے. ہاں اس کے اندر معاشی باغ دوڑ ہے، بچوں کو جو ہے آپ نے اس کے لیے بھی کفالت کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، وہ ہر شخص جو ہے اس میں محنت کرے گا، وقت لگائے گا، لیکن جس کو اللہ نے توفیق دی ہے یا جو بھی اپنی اولاد کے لیے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے تو کچھ حصہ تو اللہ کے لیے بھی رکھے گا، اور جو کمائی کر رہا ہے اس کے اندر اس کا خیال رکھے کہ کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو. حرام کی آمیزش والی کمائی ہے تو پھر رخ غلط ہو گیا، پھر قبلہ بدل گیا، اب قبلہ دنیا ہے، آخرت نہیں. اسی لیے یہ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے، بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات دیکھ کر، یہ چھابڑی والے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں صبح سے شام تک، لیکن جو ہے اس کو سودا بیچتے ہوئے وہ جھوٹ بھی بولیں گے، ڈنڈی بھی ماریں گے، جھوٹی قسم بھی اٹھا جائیں گے، سب کچھ اپنا برباد کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر شخص جو صبح کرتا ہے، یہ زندگی جو اس کو عطا ہوئی ہے وہ شب و روز کے مجموعے کا نام ہے، سلسلہ روز و شب. اسی سلسلہ روز و شب میں ایک گھڑی وہ بھی آئے گی جو اس کی زندگی کی، اس زندگی کی آخری ساعت ہوگی، اور یہاں سے اس کی رحلت ہو جائے گی. جب تک وہ وقت نہیں آتا روز صبح کر رہا ہے وہ. کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر شخص اپنے آپ کو بیچتا ہے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، بڑے جامع الفاظ. تلاش معاش کے لیے نکلتا ہے ہر شخص، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی سیلف امپلائڈ ہے، ہر طرح کے ہیں لیکن نکل رہے ہیں. فبائع النفس، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے کچھ کمائی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. کوئی دماغی صلاحیت بیچ رہا ہے، کوئی جسمانی قوت کے ذریعے کچھ روزگار حاصل کر رہا ہے مزدوری کر کے. فمعتقها وموبقها، یعنی یہ محنت اور یہ اپنے آپ کو بیچنے کا عمل، یہ تو سب ہی کر رہے ہیں، اس میں کوئی استثنا نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ فمعتقها وموبقها، یہ صبح سے شام تک جو بھی محنت کرتے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے، تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی گردن کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیتے ہیں شام کو، اور کچھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. اگر وہ غلط ہو گیا، حرام ذرائع سے کمائی کر رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھا دی ہے، جھوٹ دھوکہ بددیانتی تجارت کے غیر شرعی طریقے سب جائز کیے ہوئے ہیں، تو ساری محنت کر کے بھی اپنا مستقبل جو ہے وہ غرق کر رہے ہیں شام. اور اگر ایک پھیری والا بھی ہے اور دیانت کے ساتھ محنت کر کے آتا ہے تو وہ اپنی گردن کو بچا لیتا ہے. فموتقها وموبقها، محنت اس نے بھی کی ہے لیکن وہ جنت کا پروانہ شام کو لیے بھی آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا رخ صحیح ہے، اور وہ صحیح ہونے کے اندر وہ حلال حرام کی تمیز، یہ ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، غلط کام میں نہ لگیں، غیر شرعی کام میں نہ لگیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین کی ضرورت ہے، دین کے غلبہ اور سربلندی کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، اس کے لیے بھی انسان اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ وقف کرے. کسی کے لیے زیادہ وقف کرنا ممکن ہے، کسی لیے کم، لیکن یہ کہ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالے، اور جب ضرورت پڑے تو نقد جان لے کر میدان میں آ جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائے،
یہ ہے راستہ اسلام کا، اور یہی راستہ ہے جو سیرت ابراہیمی سے سامنے آتا ہے، اور یہی راستہ ایک اسوہ کاملہ کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سامنے آیا، اور اسی کی روشن مثالیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کی سیرت ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے پچھلی مرتبہ ایک صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ کچھ لیٹ ہو جاتا ہے جمعہ، تو اب میں کوشش کروں گا کہ ہم 1:25 پر خطاب ختم کر لیں تاکہ زیادہ تاخیر نہ ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.